العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے. وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، ان رجلا سأله ما يلبس المحرم، ایک مرد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کہ محرم کیا پہنے گا، محرم کو احرام کی حالت میں کون سا لباس اختیار کرنا چاہیے. گویا کہ سائل نے مثبت سوال کیا کہ حالت احرام میں محرم کو کیا پہننا چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منفی انداز میں جواب عنایت فرمایا کہ محرم آدمی کیا کیا نہیں پہن سکتا. اس میں پہلی بات فرمائی، لا يلبس القمیص، محرم آدمی قمیص نہیں پہنے گا. نمبر دو، ولل امامتا، محرم آدمی سر پر امامہ نہیں پہنے گا. ولل سراویل، محرم آدمی شروال بھی نہیں پہنے گا. ولل برنوس، محرم آدمی برنوس ٹوپی بھی نہیں پہنے گا. برنوس بڑی ٹوپی کو کہتے ہیں، اور اس زمانے میں عیسائی راہب لوگ اس طرح کی ٹوپی پہنا کرتے ہیں. بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ ایسا لباس جو ٹوپی کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی نیچے باقاعدہ لباس ہو، جیسے جیکٹ، جیسے جبا، اور اس کے اوپر ٹوپی جڑی ہوئی ہو، تو جبے کے ساتھ ٹوپی جڑی ہوئی ہے یا جیکٹ کے ساتھ ٹوپی جڑی ہوئی ہے، اس کو بھی برنوس کہا جاتا ہے. ولا ثوبن مسہ الورس، اور ایسا کپڑا بھی محرم نہ پہنے جس کو ورس لگا ہوا ہو. ورس ایک زرد رنگ کا پودا ہوا کرتا تھا، اور اس کو کپڑوں کو رنگنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اب اس زعفران یا زعفران لگا ہوا کپڑا اس کو پہننے سے بھی منع فرمایا، کہ زعفران لگا ہوا کپڑا پہننا بھی ممنوع ہے. اب یہ جو چند چیزیں منع فرمائی، قمیص، امامہ، سروال، برنوس، ورس سے رنگا ہوا کپڑا، زعفران سے رنگا ہوا کپڑا، اتنی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں پہننے سے منع فرمایا. یہ جو چند چیزیں پہننے سے منع فرمایا، اس سے چند اصولی باتیں نکل گئی. پہلی بات، ایسا کپڑا مت پہنا جو بدن کی ساخت پر بنا ہوا ہو، جو کپڑا بدن کی ساخت کے اوپر بنا ہوا ہو وہ کپڑا نہیں پہن سکتے، یعنی بدن کی سائز پر بنا ہوا ہو. جیسے ہمارا یہ کرتا ہے، ہم بدن کی سائز کے مطابق سلوا دیں، ازار ہے بدن کی سائز اور ساخت بناوٹ کے مطابق ہم سلواتے ہیں، تو ہر ایسا کپڑا حالت احرام میں نہیں پہن سکتے جو بدن کی ساخت سائز کے مطابق ہو، وہ ممنوع ہے. اس سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ احرام میں مطلقاً سلا ہوا پہننا ممنوع نہیں ہے، بلکہ ایسا سلا ہوا ممنوع ہے جو بدن کی ساخت اور سائز پر ہو. اسی لیے اگر کوئی آدمی لنگی پہنے، سلی ہوئی لنگی پہنے، پہن سکتا ہے، اس لیے کہ لنگی بدن کی ساخت پر ہوتی نہیں ہے، بدن کی سائز پر ہوتی نہیں ہے، وہ بھی پہن سکتا ہے. اسی طرح کسی کا عربی جبہ ہے لمبا، اور وہ عربی جبہ وہ لنگی کی طرح نیچے باندھ دے تو وہ بھی پہن سکتا ہے، کیونکہ اس نے وہ عربی جبہ بدن کی ساخت پر استعمال نہیں کیا، اس نے اس کو نیچے لنگی کی جگہ باندھ دیا. تو مطلق سلا ہوا احرام میں ممنوع نہیں ہے، بلکہ جو ہماری بدن کی ہیئت، بدن کی صاف، بدن کی سائز پر ہو وہ سلا ہوا پہننا ممنوع ہے. دوسرا اصول یہ نکلتا ہے، حالت احرام میں سر ڈھانک نہیں سکتے، چونکہ آیا نہیں کہ امامہ استعمال نہ کرے، برنس استعمال نہ کرے، تو اس سے معلوم ہوا کہ سر کو ڈھانک نہیں سکتے، اس لیے چھتری استعمال کر سکتا ہے، چونکہ چھتری سر کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہوتی ہے، ورنہ تو پھر چھت کے نیچے بھی ممنوع ہو جائے، چونکہ چھت بھی سر کے اوپر ہے تو چھت کے نیچے بیٹھنا جائز ہے، کیونکہ چھت سر سے متصل نہیں ہوا کرتی، چھتری بھی سر سے متصل نہیں ہوا کرتی. اسی لیے چھتری، چھت جو سر سے متصل نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے، استعمال اس کو کر سکتے ہیں. تیسرا اصول یہ نکلا کہ خوشبودار رنگ میں رنگا ہوا کپڑا، خوشبو میں بسایا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. خوشبودار رنگ میں رنگا ہوا کپڑا یا خوشبو میں بسایا ہوا کپڑا وہ بھی نہیں پہن سکتے. ورس اور زعفران کی ممانعت آئی حدیث شریف میں، تو بعض کپڑے باقاعدہ خوشبودار رنگ سے رنگے جاتے ہیں اور بعض کپڑے سادے بنانے کے بعد خوشبو میں اس کو ڈبو دیا جاتا ہے، بھگو دیا جاتا ہے، خوشبو اس کے اندر بسا دی، پسا دی جاتی ہے، وہ بھی ممنوع ہے. اور یہ تیسری قسم کا کپڑا مرد کے لیے بھی ممنوع ہے، عورت کے لیے بھی ممنوع ہے، کہ حالت احرام میں خوشبو والا کپڑا استعمال نہ کرے. یہ ہے ممانعت کی علت، خوشبو کا ہونا. اب یہاں ایک بات اور ذہن میں رہے کہ احرام کے اندر آدمی جتنی چیزیں پہن سکتا ہے وہ زیادہ ہے اور جو پہن نہیں سکتا وہ کم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں پہن نہیں سکتا اتنی باتیں حدیث میں ارشاد فرما دی. اس سے اب سامنے والے کو سمجھ لینے کا کہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں پہن سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے. تو جتنی چیزیں آدمی پہن نہیں سکتا اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا. اور چونکہ جو چیزیں نہیں پہنی جائے گی وہ عدد میں کم ہے، اور جو پہنی جا سکتی ہے وہ عدد کے اعتبار سے زیادہ ہیں. اس لیے نہ پہن سکے وہ منفی پہلو سے جواب عنایت فرمایا، حالانکہ سائل نے مثبت پہلو کے متعلق سوال کیا تھا. سائل کا سوال یہ تھا کہ محرم آدمی کیا کیا پہن سکتا ہے، مثبت پہلو پر سوال تھا، لیکن آقا نے جواب عطا فرمایا منفی پہلو سے کہ کون کون سی چیز آدمی پہن نہیں سکتا. فَإِلَّمْ يَجِدِنَّ عَلَيْنِ، اور اگر وہ جوتے نہ پاوے، فَلْيَلْبِسِ الْخُفَّيْنِ، تو وہ خفین کو پہن لے رہے. سو جو آدمی جوتے نہ پہنے نہ پاوے تو وہ خفین پہن لے رہے. بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے تعلق رکھنے والی چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد بات بھی بتلا دی، اور زائد بات میں تاکید فرما دی ولیقطعہما، موزے ایسے نہیں پہننے کے بلکہ موزے کاٹ ڈالنے کے، موزے کاٹ دینے کے. اصل میں اس زمانے میں آج کی طرح اسباب کی فراوانی نہیں تھی، آج تو اسباب کی فراوانی کا دور ہے. اس زمانے میں اسباب کی قلت تھی اور بہت زیادہ قلت تھی. اگر کسی کے پاس نالین ہے تو موزے نہیں ہیں، بعضوں کے پاس دونوں چیز جمع ہو جاتی تھی، بعضوں کے پاس صرف چمڑے کے موزے رہتے. اب وہ احرام میں اس کو پہننا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موزوں کو کاٹ دے رہے، حتی یکونا تحت القابین، یہاں تک کہ دونوں موزے تکھنے کے نیچے ہو جاوے، یعنی اس طرح موزے کاٹ دے وے کہ آگے ابھری ہوئی جو ہڈی ہے جام جوتے کی رسی باندھتے ہیں وہاں سے کاٹ دے وے، تاکہ وہ ابھری ہوئی ہڈی والا حصہ کھل جاوے، نمایاں ہو جاوے، اور تکھنے وہ بھی کھل جاوے، پھر وہ موزے آدمی حالت احرام میں پہن سکتا ہے، اس کی گنجائش ہو جائے گی. بعض حضرات تو یوں بھی فرماتے ہیں کہ ایڑیوں کا بھی کھلا ہوا رہنا ضروری ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوئے تو صرف موزے پہن لے رہے، لیکن موزوں کو کاٹ ڈالیں تاکہ آگے کی ابھری ہوئی ہڈی بھی کھل جاوے، دونوں تخنے بھی کھل جاوے، اور تخنے سے نیچے تک وہ موزہ پہنچ جاوے. اس طرح پہننا جائز ہے. اس زمانے کے اندر اس کی آسان شکل ہے دو پٹی والی سلیپر، یہ احرام کی بہترین آئٹم، اور چاہے وہ سلیپر چمڑے کی پہنو یا پلاسٹک کی پہنو، چونکہ ابھی میٹرو والوں نے چمڑے کی سلیپر بھی مارکیٹ میں رکھی ہے، مکمل چمڑے کی دو پٹی والی، وہ احرام میں بہت اچھی چیز ہے کیونکہ وہ گرم بھی نہیں ہوتی ہے، دھوپ میں پیر تپتے بھی نہیں ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو جواب عنایت فرما دیا۔ اب ترجمۃ الباب سے ربط کیسے کریں گے روایت کا، تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھو کہ بہت سے حضرات کی رائے یہ ہیں کہ یہاں ترجمۃ الباب سے سیدھا سیدھا ربط نہیں ہوگا، وایا وایا ربط نکالنا پڑے گا، بہت سے حضرات یوں کہتے ہیں۔ تو کیسے وایا وایا نکالیں گے؟ پہلی شکل یہ ہے کہ سائل اگر کوئی سوال کرے تو وہ سوال جواب کے مطابق ہو، سائل کوئی سوال کرے تو جواب اس کے سوال کے عین مطابق ہو، یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ سائل اگر کوئی سوال کرے تو مجیب کا جواب عین اس کے سوال کے مطابق ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے سائل کے سبب سوال کا کوئی خاص ہوا کرتا ہے اور جواب عمومی دیا جاتا ہے، ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ سائل کا سوال مبنی ہے سبب خاص کے اوپر لیکن اس کو جواب دے دیا جائے عمومی انداز کے اندر، یہ بھی ممکن ہے۔ اب یہاں دیکھیے، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ حالت احرام کے اندر کون کون سی چیزیں پہننا صحیح ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی چیز نہیں پہن سکتے وہ بتلائی، چونکہ یہ مختصر طریقہ تھا جواب دینے کا، اس لیے کہ کون کون سی چیز پہن سکتے ہیں وہ لسٹ بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے، اس لمبی چوڑی لسٹ کو کہاں بیان کر دیں، نہ پہننے والی مختصر ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ پھر ایک بات اس میں یہ بھی غور کرو کہ نعلین کے بارے میں سائل نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعلین کے متعلق بھی جواب عنایت فرما دیا، یہ نعلین کے بارے میں جواب عنایت فرمانا یہ ایک زائد جواب ہے جس کا سوال سے بظاہر تعلق نہیں تھا، چونکہ یلبسو کا لفظ لباس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سائل نے پوچھا تھا ما یلبس المحرم، لیکن حضور میں نعلین اور چپل کے متعلق بھی زائد بات بیان فرما دی۔ ایک اور بات بھی یہاں ذہن میں رہے گئے کہ جواب کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اختیار فرمایا جس سے ممنوع اور مباح دونوں کی وضاحت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کا انداز ایسا اختیار فرمایا جس سے ممنوع اور مباح دونوں کی وضاحت ہو گئی، گویا ممنوع کو زائد بتلا، ممنوع کو بتلانا زائد ہوا اور اس کے ضمن کے اندر مباح کی وضاحت ہو گئی، چونکہ سائل نے ممنوع کے متعلق تو پوچھا نہیں تھا، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع چیزیں بتلا دی، تو ممنوع کے ضمن میں مباح کی وضاحت ہو گئی، تو مباح کی وضاحت سائل کا سوال اور ممنوع کی وضاحت زائد بات ہو گئی. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیز کی طرف رہنمائی فرما دی. ایک اور بات بھی ذہن میں رکھے کہ جواب دینے کے دو طریقے ہیں، ایک ہوتا ہے جواب بالاشارہ، دوسرا ہوتا ہے جواب بالالتزام. جواب بالصراحت تو ہر ایک سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال کیا جاوے اور آپ صراحتاً جواب دے دو، لیکن ایک جواب ہوتا ہے جواب بالاشارہ، کہ اشارے کے اندر جواب دے دیا جاوے، اور ایک ہوتا ہے جواب بالالتزام. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لازم بتلا کر کے جواب کی وضاحت کر دی جائے. جس چیز کے بارے میں سوال تھا اس کے بارے میں جواب نہیں، بلکہ اس کے لازم کو بتلا کر کے جواب کی وضاحت کر دی جاوے، یہ بھی ایک جواب دینے کا طریقہ ہے. اب سائل کوئی آپ کو پوچھے، حضرت آپ کیا کیا تناول فرماتے ہیں، آج بخوشی آپ گھر تشریف لا رہے ہیں، تو کیا کیا آپ تناول فرماتے ہیں، تو آپ جواب میں کیا کہو، میں یہ چیزیں نہیں کھاتا ہوں، تو اس میں کیا ہو گیا، کیا کھاتے ہیں اس کی وضاحت بھی ہو گئی. چونکہ آپ نے کہہ دیا بھائی دال کڑی کھچڑی یہ چیزیں مجھے بالکل جو ہے پسند نہیں ہے، چونکہ مدرسے میں مسلسل کھاتے ہی رہتے ہیں، اس لیے وضاحت ہو گئی، اس کے علاوہ کی سب آئٹمیں چلے گیا. تو اس طرح جواب بالالتزام بھی جو ہے دیا جا سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع چیزیں بتلا کر کے اس کے ضمن کے اندر مباح چیزوں کی وضاحت فرما دی. گویا کہ یہ سوال کا جواب جو آپ نے عنایت فرمایا اس کے اندر زائد بات بھی آ گئی اور سائل کے سوال کا جواب بھی آ گیا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سائل نے جس چیز کا سوال کیا ہو اس سے زیادہ بات اس کو بتلانا مناسب ہے. یہ علمی فائدے کے پیش نظر بتلایا جا سکتا ہے اور اس کو فضولیات سے تعبیر نہیں کیا جائے گا. بہت سے لوگ اس طرح زائد بات بتلانے کو فضولیات اور لغویات سمجھتے ہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ جہاں زائد بات بتلانے میں علمی فائدہ ہو، دین کا فائدہ ہو، تو موقع کی مناسبت سے زائد بات بھی بتلا دینی چاہیے. بلکہ بعض مرتبہ سوال کا بھی عینی ہی جواب دینے میں سامنے والے کو الجھن ہو سکتی ہے، بات پوری واضح نہیں ہو سکتی، تو آپ دوسرا پہلو بھی ذکر کر دیجئے تاکہ بات پورے طور پر واضح ہو جائے. اب اس روایت پر الحمدللہ کتاب العلم مکمل ہو گیا، تو ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے کہ براعت اختتام کیا ہے. چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ براعت اختتام ذکر فرماتے ہیں، تو حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو ایسی ہے کہ امام عالی مقام ہر کتاب کے ختم کے اوپر کوئی ایسی بات ذکر کرتے ہیں جس سے انسان کو موت کی یاد آ جاتی ہے، آخرت کی یاد آ جاتی ہے. تو یہاں براعت اختتام حضرت شیخ کے قول کے مطابق یہ ہوگا کہ قمیص کا تذکرہ ہوا کہ محرم آدمی قمیص نہ پہنے، تو کہ جس طرح محرم آدمی سلی ہوئی قمیص نہیں پہن سکتا، اسی طریقے سے مردار کو بھی ہم سلی سلائی قمیص پہنا سکتے نہیں ہیں. مردے کو قمیص تو پہنائیں گے لیکن سلی سلائی نہیں پہنائیں گے، جو چادر اوپر پہنائی جائے گی اسی کو عرف کے اندر قمیص سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح مردے کی بات یعنی میت کی طرف اشارہ نکل آئے گا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ امام علی مقام کے یہاں برات اختتام اس طرح ہوتا ہے کہ کتاب کے اخیر میں امام کو ایسا لفظ لاتے ہیں جس سے کتاب مکمل ہو گئی، اس کی طرف اشارہ نکلتا ہے، اور یہاں لفظ لائے ہیں ولیقطعہما، بھائی انقطاع کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بات پوری ہوتی ہے تو انقطاع ہو جاتا ہے، تو کسی بات کے مکمل ہونے کے اوپر انقطاع ہوتا ہے۔ کہ آپ نے فون بہت جلدی رکھ دیا، بات پوری ہو گئی فون رکھ دیا، تو یہ انقطاع علامت ہے تتمیم کی۔ اس طرح ولیقطعہما سے برات اختتام ثابت ہوا، یعنی امام نے اس کے ذریعے اشارہ کر دیا کہ اب کتاب العلم مکمل ہو چکا، یہ اس سے اشارہ نکلتا ہے۔ اسے بھی آج آپ کو پڑھنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، خاص تین روز پہلے سے مجھے تنبیہ فرما رہے تھے۔